صفیں درست کر لیں.
الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamida. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamida. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر 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 انشاءاللہ دعا کے بعد درس قرآن ہوگا، تھوڑی دیر ساتھ ہی بیٹھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام، سمعنا و اطعنا، غفرانک ربنا و الیک المصیر. ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وانت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين. امين امين برحمتك يا ارحم الراحمين. الله الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى خلفاء الراشدين المهديين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله، أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. صدق اللہ العظیم. قرآن کریم فرقان حمید کا یہ دسواں پارہ ہے، سورہ توبہ، اور سورہ توبہ کا یہ پانچواں رکوع ہے. گزشتہ دروس میں فتح مکہ کے بعد جو حالات خصوصاً مکہ مکرمہ کے ارد گرد ہوئے، اور انہی میں سے ایک غزوہ حنین تھا، گزشتہ دروس میں اس کا تذکرہ ہوا، اور پھر خاص کر مشرکین کے لیے کہ ان کو چار مہینے یا ایک سال کی مہلت یا جو معاہدے ان سے ہوئے ہیں ان معاہدوں کی تکمیل تک ان کو مہلت ہے، اس کے بعد یہ حدود حرم میں نہیں آ سکتے. اور خاص کر یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، کہ ایک سال کے بعد، بعضوں کو چار مہینے کی، بعضوں کو جو معاہدے ہوئے تھے اس کی تکمیل تک، لیکن عام اعلان یہ ہوا کہ آئندہ سال تک کسی قسم کا کوئی مشرک حرم میں نہیں داخل ہو سکتا. اب حرم جو ہے، ایک تو وہ ہے کہ جو دیوار کے اندر مسجد بنی ہوئی ہے، چار دیواری ہے اور اندر مسجد بنی ہوئی ہے، ایک تو حرم وہ ہے. لیکن حدود حرم جو ہے، یہ صرف اس کو نہیں، بہت سی قرآن کی آیات یا بہت سی روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حدود حرم یہ میلوں پر پھیلا ہوا ہے، حدود حرم یہ میلوں پر پھیلا ہوا ہے، تو اس سے مراد صرف مسجد حرام نہیں بلکہ پورا حدود حرم ہے. اور کیوں مشرک اس میں داخل نہیں ہو سکتے؟ اس لیے کہ قرآن کی آیات ہے کہ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو بھی حدود حرم میں داخل ہو جائے وہ امن والا ہو جاتا ہے. اور یہ مشرک جو ہیں یہ اندر جا کر ہو سکتا ہے کہ اپنے طریقے کے مطابق وہ عبادت کریں، جس طرح وہ طواف کرتے تھے، ننگے ہو کر طواف کرتے تھے، یا اسی طرح ان کی جو عبادات تھی تو اس میں مسجد حرام کی بے حرمتی نہ ہو، تو اس لیے. اور پھر اندر اگر چلے گئے تو پھر روکنا کیوں؟ کہ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، یہ ایسے اللہ کے گھر ہیں کہ یہاں جو بھی جاتا ہے تو وہ امن والا ہو جاتا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ یہ اس سے غلط فائدہ اٹھائیں. تو اس لیے ایک سال کے بعد حدود حرم میں کوئی مشرک نہیں آ سکتا، کوئی شرک کرنے والا نہیں آ سکتا. اور دوسرا، یہ صرف مسجد حرام حرم مکہ کے لیے نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی حدود حرم مکہ کے لیے کہ یا اللہ یہ حدود ہیں ان کو احترام بخش تیرے گھر کی نسبت سے، یہاں بیت اللہ ہے اور اس کے ارد گرد جو علاقہ ہے، تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے حدود حرم ٹھہرا تھا. اسی طرح حدود حرم مدینہ کا جو ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح مکہ کو ابراہیم علیہ السلام نے حدود حرم دعاؤں سے ٹھہرایا، تو اسی طرح یا اللہ میں مدینہ کے لیے دعا کرتا ہوں، تو اس کے بھی حدود ہیں اور اس کا بھی وہی احترام جو مکہ کا ہے. تو مدینہ منورہ میں بھی حدود حرم صرف وہ نہیں ہے کہ جو مسجد کے اندر ہے یا مسجد کی چار دیواری کے اندر، بلکہ وہ پورا علاقہ ہے جو میلوں تک پھیلا ہوا ہے، یہ سارا حدود حرم میں آتا ہے. اور اس سب کا وہی احترام ہے جو باہر سے جانے والے ہوں یا اندر کے رہنے والے ہوں، ان دونوں کا ہو، حدود حرم مکہ ہو یا حدود حرم مدینہ ہو، ان دونوں کا احترام ضروری ہے سب کے لیے. تو مشرک جب جائیں گے تو وہ احترام کے خلاف ہوگا، تو لہٰذا ان کا داخلہ ہی ان دونوں حرم کے حدود میں داخلہ بند کر دیا گیا. وہ جیسے گزر چکا اس سے پہلے کہ مشرکین میں سے صحابہ کی مدینہ منورہ کے اندر کچھ جانور چراگاہوں میں چر رہے تھے، جس میں اونٹ وغیرہ تھے، تو مکہ سے کچھ لوگ گئے اور ان کو چرا کر لے آئے. تو صحابہ عمرہ ادا کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور یہ غالباً عمرہ ایک قضا تھا جو سات ہجری میں ادا کرنے جب آ رہے تھے، تو دیکھا کہ حدود حرم کی طرف کچھ جانور آ رہے ہیں اور لوگ لے کر انہیں آ رہے ہیں، اور ان کے گلوں میں قلادہ ہے اور اس کو کعبہ کی نظر کیا ہوا ہے کہ حرم میں لے جا کر ان جانوروں کو ذبح کرنا ہے. تو وہ اپنے اس کے مطابق جو مشرکانہ عقائد ہوتے تھے اس کے مطابق وہ بھی طواف کرتے تھے، وہ حج بھی کرتے تھے، عمرہ بھی کرتے تھے، لیکن اپنے طریقے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں اور ملت ابراہیمی کے مطابق کرتے ہیں. تو جیسے ہی جانور دیکھے تو صحابہ چونک گئے اور فرمایا اللہ کے نبی یہ تو ہمارے جانور ہیں، اور یہ جو گم ہو گئے تھے اور یہ چرا کر لے آئے تھے تو اب یہ تو ہمارے ہیں، ہمارا حق بنتا ہے کہ ان سے واپس لے لیں. تو قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی کہ ان جانوروں کی نسبت حرم کی طرف ہو گئی ہے، لہٰذا ان کو نہ چھیڑو. اور ان کے اپنے جانور آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہوئے تو منع کر دیا کہ نہیں، ان کے قریب بھی نہ جاؤ، کیونکہ یہ حرم میں آ گئے ہیں اور نسبت ان کے حرم کی، اور ان کے گلوں میں قلادہ ڈال دیا ہے جو نشانی ہے کہ یہ کعبہ کی نظر ہیں، تو اب ان کو نہ چھیڑو اور ان کو کچھ بھی نہ کہو. تو اس لیے فرمایا گیا کہ مشرکوں کا داخلہ حدود حرم کے اندر یہ بند ہے. لیکن آگے، یہ تو وہ مشرک ہیں کہ جو مشرکین مکہ تھے، جو لات، عزہ، منات، ان کی پوجا کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے. تو اب وہ مشرک جو اہل کتاب سے ہیں، جیسے بنو قریظہ، بنو نذیر، یہ جو قبائل تھے، تو آج کی درس کی ابتدائی آیتوں میں ان کا ذکر ہے کہ اگر ان کا عقیدہ ایسا ہے کہ وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، یا نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے ہیں، اللہ کا بیٹا، تو یہ شرک ہے، تو یہ مشرک بھی حدود حرم میں نہیں داخل ہو سکتے. یہ مشرک بھی ان کو بھی انہی کے ساتھ مشرکوں کی لسٹ میں ٹھہرایا کہ یہ بھی حدود حرم میں نہیں داخل ہو سکتے، وہ خواہ حدود حرم مکہ کا ہو یا حدود حرم مدینہ منورہ کا ہو، تو دونوں حدودوں کے اندر یہ نہیں داخل ہو سکتے، اس لیے کہ ان کا عقیدہ ہی ایسا ہے، خواہ اہل اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہیں، یہود ہوں یا نصارہ ہوں، اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہیں، لیکن ہیں ان کے عقائد مشرکانہ، تو لہٰذا ایک سال کے بعد ان کے ساتھ یہ لوگ بھی یہاں نہیں آ سکتے۔ تو ابتدائی آیتوں میں اسی کا ذکر ہے، کیوں ان کے عقیدے کیسے ہیں؟ وقالت الیہود، یہود کہتے ہیں عزیر ابن اللہ، حضرت عزیر یہ اللہ کا بیٹا ہے، اگر کسی کا عقیدہ یہ ہو کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے تو وہ پھر کیسے اہل کتاب رہ سکتا ہے، یا پھر وہ کیسے موحد ہو سکتا ہے، یا وہ کیسے مومن ہو سکتا ہے، وہ تو ظاہری شرک میں آ گیا کہ اللہ کے ساتھ اللہ کا بیٹا ٹھہرا دیا تو وہ شرک کر دیا، تو ایسے مشرک بھی حرم میں نہیں داخل ہو سکتے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود نے کہا عزیر علیہ السلام کے بارے میں یہ اللہ کا بیٹا ہے، اور عزیر علیہ السلام یہ اللہ کے وہی پیغمبر ہیں کہ تیسرے پارے میں جن کا ذکر ہو چکا ہے، او کل لذی مر علی قریہ وہی خاویت علی عروشہا، کہ ایک پیغمبر کا ایک بستی پر سے گزر ہوا، وہ بستی ویران ہو چکی تھی، تو اس نے یہ کہا کہ یہ کیسے دوبارہ آباد ہوگی، تو وہیں اللہ نے اس کو موت دے دی، اور 100 سال تک وہ وہیں ایک درخت کے نیچے اس حالت میں، ساتھ جو اس کا جانور تھا اس کا بھی ذکر وہاں پر آتا ہے، اور اس پر جو کھانا تھا وہ سب کچھ، تو 100 سال کے بعد جب دوبارہ زندہ کیا اللہ نے، دوبارہ اٹھایا تو دیکھا وہ شہر اس آباد ہو گیا تھا، اور پہلے سے زیادہ چہل پہل تھی، اور یہ سب کچھ دیکھا، تو بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو یہ ایک انسان ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ ہو، تو یہود نے عقیدہ بنا لیا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، تو اس کو معبود بنا لیا اور عقیدہ اپنا خراب کر دیا، تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ عزیر ابن اللہ، کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى، تو جو نصرانی ہیں یہ بھی پیچھے نہ رہیں، انہوں نے کیا کہہ دیا، المسیح ابن اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کا بیٹا ہے، اور یہ دونوں عقیدوں کے اہل کتاب کے یہ مشرکوں کی لسٹ میں آ جاتے ہیں، تو لہٰذا یہ بھی حدود حرم میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ کوئی سنی سنائی باتیں نہیں، اپنی زبانوں سے یہ اعلانیہ یہ کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، یضاہئون قول الذین کفروا، اور یہ اتباع کرتے ہیں ان باتوں میں مشرکوں کا، جس طرح مشرک لات و عزیٰ کو کوئی اللہ کا پیارا، یا فرشتوں کو وہ اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، مشرکین مکہ جو تھے یہ فرشتوں کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ تھا، وہ کہتے تھے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور اسی طرح جو بت وغیرہ رکھے ہوئے تھے ان کی نسبت بھی اللہ کی طرف کی ہوئی تھی۔ تو یضاہئون قول الذین کفروا، یہ اہل کتاب بھی اسی طرح کی اتباع کرتے ہیں جس طرح مشرکوں نے کیا، من قبل، اس سے پہلے، قاتلہم اللہ، ہلاکت ہو ان سب کے لیے، یہ بددعائیہ جملہ ہے، قاتلہم اللہ، ایسا عقیدہ جس کا ہے، ایسے عقیدوں والوں کے لیے ہلاکت ہو، انا یؤفکون، کہ یہ لوگ کہاں بہکے جا رہے ہیں، اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا، صرف عزیر یا عیسیٰ علیہ السلام نہیں، بلکہ ان کے عقیدے تو یہ ہیں کہ اتخذوا احبارہم، انہوں نے اپنے درویشوں کو اور اپنے پادریوں کو خدا بنا دیا ہے اللہ کو چھوڑ کر، من دون اللہ، والمسیح ابن مریم، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے اللہ کہہ دیا ہے، وما امروا، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ تعلیم نہیں دی، وما امروا، اور نہیں حکم دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، مگر ان کا حکم کیا تھا، الا لیعبدوا الہا واحدا، معبود ذات صرف ایک ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام بھی یہی تھا کہ وہ خود اعلان کرتے تھے اپنی زبانی، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، اور معبود ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، فاعبدونی ھذا صراط مستقیم، تو یہی سیدھا راستہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سبحانہ عما یشرکون، پاک ہے تمام شریکوں سے، یہ جتنے بھی نسبتیں کی جا رہی ہیں شرک کی، ان سب سے وہ پاک ذات ہے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ، اور یہ ساری تعلیمات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے ان لوگوں تک پہنچائی، تو انہوں نے کوشش کی کہ اس دین کو ہی ختم کر دیا جائے، اس لیے آپ کو ہجرت پر مجبور کیا۔ صحابہ پر ظلم و ستم ڈھاتے تھے، تو یہ ارادہ کرتے تھے، یریدون، ان کا ارادہ ہے، ان یطفئوا نور اللہ، کہ بجا دیں اللہ کی اس روشنی کو جو قرآن کی شکل میں اور حضور کی نبوت کی شکل میں جو روشنی آئی ہے، اس کو مٹا دیں، بے افواہم، اپنی پھونکوں سے، ویاب اللہ، اور اللہ کا ارادہ ہے کیا، اللہ ان یتم نورہ، کہ وہ پھیلا دیں اپنی اس روشنی کو، یعنی یہ دین کا راستہ روکنا چاہتے ہیں اور اللہ کا ارادہ ہے کہ یہ پھیلے گا دین، اور وہ پھیلا ایسا ہی ہو، اللہ ان یتم نورہ ولو کرے ہل کافرون، اگرچہ برا لگے ان مشرکوں کو، ہو الذی، اور وہ ذات، ارسل رسولہ بالہدیٰ، جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت کا سامان دے کر، ودین الحق، اور سچا دین دے کر، لیظہرہ علی الدین کلی، اور تاکہ اس کو غالب کر دے باقی سب ادیان پر، ولو کرے ہل مشرکون، اگرچہ مشرکوں کو وہ برا لگے، اگرچہ مشرک برا جانے، لیکن یہ دین غالب ہو کر رہے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہاں ایمان والوں کو پھر خطاب کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ گمراہ کیوں ہوئے، ان کی گمراہی کی وجہ کیا ہے، ایک تو حسد، بغض، کینہ، لیکن دوسری وجہ اور یہ بڑی وجہ ہے، وہ حب مال اور حب جاہ ہے، مال کی محبت اور جاہ، عہدے کی محبت، عہدے کی لالچ، اس وجہ سے یہ بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے، کیونکہ ان کے جو رہبان تھے، ان کے جو پادری تھے، وہ کیا کرتے تھے، لوگوں سے رعایا سے پیسے لے کر دین کو تبدیل کر دیتے تھے، اور ان کی خواہش کے مطابق دین گھڑ دیتے تھے، کتابوں کے اندر انہوں نے پیسے لے کر اپنی طرف سے احکام گھڑ دیے، اور جو اصل احکامات تھے ان کو وہ مٹاتے جاتے تھے۔ تو آگے، اے ایمان والو تم ایسا نہ کرنا، اے ایمان والو تم پیسے کی محبت کو دل میں نہ بٹھا دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسے مواقع آ جائیں اور تم پھسل جاؤ۔ تو اس کا علاج کیا بتایا گیا، پھر آگے اس کا ذکر ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، بے شک ان اہل کتاب کے بہت سے درویش اور رہبان، لیاکلون اموال الناس بالباطل، وہ کھاتے تھے مال لوگوں کا ناحق طریقے سے، اور دین بیچ کر اس میں رد و بدل کر کے دین کے اندر، وَيَسُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور روکتے تھے سیدھے راستے سے، جو سچے اللہ کا حکم ہوتا تھا اس کو وہ مٹا دیتے تھے، وَالَّذِينَ، اور تمہیں کیا کرنا چاہیے، اہل ایمان کو کہا گیا، وَالَّذِينَ، وہ لوگ، يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ، جو ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مال کی محبت میں بہہ کر مال کو کنز بنا لے گا۔ یہاں اس آیت میں بعض کہتے ہیں کہ جو زکوٰۃ ہے، جو مفسرین نے لکھا ہے کہ اموال کی زکوٰۃ اللہ نے اس لیے رکھی ہے کہ مال کی محبت دل سے نکل جائے۔ جب آدمی زکوٰۃ نکالتا ہے تو لازمی ہے اس کا عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ مال میرا نہیں ہے، یہ اللہ کا ہے، اور اللہ کے حکم کے مطابق، چونکہ اللہ کا حکم ہے مجھے ہر حال میں پورا کرنا ہے، اور اس حکم کے مطابق میں یہ 2.5% الگ کرتا ہوں۔ تو وہ جب زکوٰۃ نکالتا ہے تو مال کی محبت دل سے نکل جاتی ہے، اور اسی لیے خذ من اموالہم، میرے محبوب آپ ان سے مال لیں، اس لیے کہ تاکہ ان کا تزکیہ ہو، ان کے نفوس، ان کے دل پاک ہو جائیں، اور مال کی محبت ان کے دلوں میں نہ بیٹھ جائے۔ تو جو لوگ اس حکم کو پورا نہیں کرتے، اموال کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، ان کے لیے وعیدیں ہیں کہ پہلی قوموں نے ایسا کیا تو انہوں نے کرتے کرتے شرک کا راستہ اختیار کر لیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی مال کی محبت میں بہک جاؤ اور غلط راستے پر چل پڑو۔ تو والذین یکنزون الذهب، وہ لوگ جو مال کو اکٹھا کرتے ہیں، یہ ایمان والوں کو مخاطب، کہ جو لوگ مال کو اکٹھا کرتے ہیں یعنی خزانہ بناتے ہیں، وہ خواہ الذهب والفضہ، وہ خواہ سونا ہو یا چاندی ہو، ولا ينفقونها في سبيل الله، اور اللہ کے حکم کے مطابق اس میں سے خرچ نہیں کرتے، اور وہ خرچ کرنا کیا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد زکوٰۃ ہے، کہ وہ زکوٰۃ نہیں نکالتے، فبشرهم بعذاب اليم، ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہو دردناک عذاب کی، اور وہ عذاب کیا ہوگا، يوم يحمى عليها، ان کے اس کنز کو، خزانوں کو جہنم کی آگ سے تپایا جائے گا، یوم یحما علیہا فی نار جہنم، جہنم کی آگ سے اس کو تپایا جائے گا، اور پھر اسی مال سے فتقوا بہا جباہم، پھر داغا جائے گا، فتقوا داغا جائے گا جباب جباہم ان کی پیشانیوں کو، وہ جنوبہم اور ان کے پہلوؤں کو، وہ ظہورہم اور ان کی پیٹھوں کو، اور کیا کہا جائے گا، ھذا ما کنستم لانفسکم، یہ ہے وہ مال کہ جو تم نے اپنے لیے کنز بنا دیا تھا، خزانہ بنا دیا تھا، اور اس وقت وہ مال کہے گا انا کنز کا انا مال کا. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت سے مفلسی کے معاملے میں مجھے کوئی فکر نہیں ہے، مجھے فکر ہے تو جب مال کی فراوانی ہو جائے گی، پھر مجھے فکر ہے کہ لوگ بہک نہ جائیں. تو اس مال کی محبت کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کا نظام رکھا ہے. ھذا ما کنستم، یہ ہے تمہارا خزانہ، لانفسکم، کیونکہ اس بارے میں بہت سی حدیثیں آتی ہیں کہ صحابہ آتے اور پریشان ہو جاتے کہ یہ کنز، اس کا مطلب ہے کسی کے پاس مال ہو ہی نہیں. تو صحابہ جب فکر مند ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس فکر کو حضور کے سامنے رکھا، اور حضور نے فرمایا میراث کے احکام اور مال کے زکوٰۃ اور یہ تمام چیزیں اسی لیے ہیں کہ مطلقاً مال کا ہونا یہ گناہ نہیں ہے، مطلقاً ہر مال کنز نہیں ہے، کیونکہ اگر ہر مال کنز ہوتا تو پھر میراث کے احکام ہی نازل نہ ہوتے کہ مال رکھنا ہی حرام ہے تو پھر میراث کیسے. یا اسی طرح زکوٰۃ کے لیے بھی صاحب نصاب ہونا شرط ہے، تو اگر مال رکھنا ہی حرام ہوتا پھر زکوٰۃ کا حکم کیوں آتا. تو حضور نے فرمایا جس مال کی زکوٰۃ نہ نکالی جائے وہ مال کنز ہے، اور جس مال کی زکوٰۃ نکال دی جائے تو وہ مال کنز نہیں ہے، وہ مال پھر اللہ کا فضل ہوتا ہے. قرآن میں اس کو اللہ کا فضل کہا گیا. ھذا ما کنستم، یہ ہے تمہارا خزانہ، لانفسکم، جسے تم اپنے لیے جمع کرتے تھے، فذوقوا، اب چکھو، ما کنتم تکنزون، جو تم نے خزانہ بنایا ہوا تھا، یعنی جس مال کی زکوٰۃ نہیں دے رہے تھے اور ان کو خزانہ بنا کر رکھا ہوا تھا، تو اب اس کو چکھو. تو پہلی قوم ہلاک اس لیے ہوئی کہ مال کی محبت میں اور جاہ کی محبت میں، یعنی عہدے کی محبت میں، اس میں آ کر انہوں نے دین بیچ بھی دیا اور دین چھوڑ بھی دیا. اور تم ایسا نہ کرنا اے ایمان والو. دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الابرار، یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخر إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. جزى الله عنا محمدا معه وأهله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.